غلط باتیں فرمایا ولا تدعو، حد سے تجاوز مت کرو، اعتدال سے رہو. اعتدال بھی قائم رکھنا ہے، جمنا بھی ہے، اعتدال کے ساتھ جمنا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں. اسی لیے بات روایات میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب داڑھی کے بال سفید ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے داڑھی کے، تو فرمایا کہ مجھے سورہ ہود کی اس آیت نے بوڑھا کر دیا. بس سفید کمام امیر کا پمنا وہاں کا بجا رہا. اور بعد میں یوں فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے اور اس کی جیسی دوسری سورتوں نے جس میں یہ احوال بیان کیے گئے ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ بھی فرمایا کہ اس آیت نے بوڑھا کر دیا سورہ ہود کی. کہ استقامت سے رہیے، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں توبہ کر کے کفر اور شرک سے وہ بھی استقامت سے رہے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کریں. اتنے ہی دین پہ عمل کریں جتنا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور جیسے حکم دیا جا رہا ہے. ایک صحابی ایمان لائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو موٹی موٹی باتیں سکھائی دی اور انہوں نے یہ کہا کہ وَقْوَا إِلَىٰ عَزِيزِ وَلَىٰ أَنفُس، اللہ کی مصحف نہ اس میں کبھی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. حضور نے فرمایا جب وہ جانے لگے کہ کسی کو جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ. وَقْوَا إِلَىٰ عَزِيزِ وَلَىٰ أَنفُس، یہ وہی ولا تَقْوَا کہ حد سے تجاوز مت کرو. تو انہوں نے اسی کی تشریح کرتی ہوئی ہے، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. کوئی کمی اور کوئی زیادتی کے بغیر میں اس سے جمع رہوں گا. استقامت سے یہ ہے استقامت. یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیے رکھا. چمن کا رنگ دو تم نے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں، چمن کا رنگ دو تم نے سراسر ہے نہ بدلا، نہ ہم نے شاہ سے گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. کیا حال ہوا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے احد احد. تبدیل ریس سے جٹایا جا رہا ہے، پتھر رکھا جا رہا ہے، بھاری مرکم پتھر تاکہ حرکت نہ کر سکیں، مگر ان کی زبان پر یہی ہوتا تھا احد احد. اللہ کو دیکھ، یہ وہی استقامت تھی. آپ اور آپ کے صحابہ جمے رہے، حد سے تجاوز نہ کریں. اور کہیں حضرت خطاب عبد العرض جس کی کمر دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ دل دھڑکتا ہوا نظر آ رہا تھا. حضرت عمر نے فرمایا ایسی کمر تو کسی کی نہیں ہے. یعنی وہ چربی اور خون انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، چربی اور خون سے وہ انگارے اس میں کچھ کمی آ جاتی تھی ان کے چلنے سے. اتنا چربی اور خون نکلتا تھا کہ وہ انگارے پھول جاتے تھے بعد. تو یہ ایسی کمر میں کیا انوا ہو، میں ایسی کمر رو پڑے حضرت عمر کو کمر دے کر کہ یہ کمر تو ایسی کسی کی دی. بس سمجھ کما ہمیں کا ممتا و ماں کا ولا کرو، جیسے آپ کو بھوک دیا استقامت اختیار کیجیے، اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں توبہ کر کے کفر اور شرک سے وہ بھی ایسے ہی کریں، اور حد سے تجاوز نہ کریں. مصعب ابن عمیر 200 درہم کا جوڑا پہننے والے ہیں، اور جہاں سے وہ گزر جاتے تھے خوشبو اتنی عمدہ لگاتے تھے کہ جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب کوئی دن پہلے یہاں سے مصعب گزرے. ان کو نکال دیا گیا، گھر سے نکالا گیا. باپ نے تو پورا ہی برہنہ کر دیا تھا، پورے لباس اتار کے جاؤ نکلو یہاں سے. وہی باپ جو بازار میں سب سے پہلے جو نیا کپڑا آتا تھا وہ سب کے لیے لاتے تھے، اتنے ڈانٹتے تھے، اور جو باپ لے کر آتا تھا اسی باپ نے وہ کپڑے اتار کے نکالا تھا. और मां चूंकि पांव थी उसको कुछ रह पाया, उसने कहा चलो एक चादर देखो, निकाला उससे भी। इस बात पर तो मां का भी इतफाक था कि हाँ निकालना तो जरूरी है, घर से तो निकालो मगर चादर दे देंगे ना, चलो चादर दे दो। चमन का रंग को तूने सरासर है सजा बदला, न हमने शान गुल छोड़ी न हमने आशियां बदला। ये है इस्तेमाल, अल्लाह हमें ऐसे ज्ञानात से बचाए। ये तो सहाबत है जो इन्होंने जो उभरे उभरे, हमारे ऊपर अगर ये गुजर जाए तो न जाने हमारा क्या हाल, हमारा तो ईमान बदलने में पड़ जाए। और अम्मार इब्न यासिर खुद हुजूर देख रहे हैं, एक बार जुल्म किए जा रहे हैं, उमर आया और हुजूर फरमाते थे इस गुरु इस गुरु आला यासिर भाई कमोवर का बोल जन्नत, ए यासिर की औलाद सबर करो तुम्हारा बदला जन्नत है। ये जो तुम जो कुछ तुम सह रहे हो उसका बदला जन्नत है, सबर करो सबर करो। और इस सबर के दो माने हैं, सबर की तीन किस्में हैं, एक तो मुसीबतों पर सबर करना जो नामवाफिर मिजाज में खिलाफ चीजें पेश आए उन पर मुश्किल पेश आए उन पर सबर करना, दूसरा अल्लाह की नाम पर जमे रहना, और तीसरा ये कि गुनाहों से बचना, गुनाहों से अपने आप को बचाना रोकना, क्योंकि सबर के मायने रोकने के आते हैं सबर है। तो यहां ये तो आपने फरमाया हो कि सबर करो, इससे दो चीजें शुरू की दो किस्में मुराद है कि अल्लाह की इबादत में जमे रहो, ये जो नामवाफिक मिजाज के खिलाफ चीजें पेश आ रही हैं जो हमें मारा जा रहा है पीटा जा रहा है इसको बर्दाश्त करो और अल्लाह की इबादत पर जमे रहो, ये दो किस्में मुराद है। जमे रहो डटे रहो बस इसका मतलब जन्नत है। इसी जमने और डटने पर जमे रहने पर डटे रहने पर ही तो वादा है मन जा बिलहसना फलवाशारिया अल्लाह सुभानहू व तआला फरमाते हैं जो एक बेटी लेकर आए। ये अल्फाज बहुत अजीब है, ये ही फरमाया गया कि जिसने एक बेटी की उसके लिए दस ने किया है, जो एक बेटी लेकर आए और उपस्थित ने जहां बिल हसाना लेकर आने की तशरीह कर दी। ये लेकर आना क्या मतलब है, जो एक बेटी लेकर आए इसका मतलब क्या है? तो आगे जुमला बढ़ा दिया मुफस्सिरीन ने तफासीर में, बेटी बीवी हो करता भी रहा हो और फिर मासियत से गुनाहों से उस बेटी को बचाया भी हो। मासियत और नेकी से दुकानदार भी अपने मान को चूहों से बचाते हैं, न जाने क्या क्या तस्वीरें करते हैं, चूहे दान रखते हैं दवाइयां रखते हैं, और जो जो खेत वाले होते हैं जमींदार होते हैं वो जानवरों से बचाते हैं तो कांटे लगा दिए जाते हैं कि यहां पर खेत ये हमारे खेती ना चुप जाए कहीं खेती से चर ना लें तो कांटे लगा दिए जाते हैं। हर आदमी अपने माल को बचाने की खाली माल पैदा नहीं करता, माल जमा नहीं करता या पैदा नहीं करता बल्कि उसको बचाने की भी फिक्र करता है। तो हर लाइन की अपनी अपनी तदाबीर होती है, कपड़े का ताजिर है वो अपने कपड़े को बचाने के लिए जहां उसका स्टॉक रखा हुआ वो अपने काबू की गोलियां रख लेता है, या और कोई चीजें होती हैं तो उनकी तदाबीर होती है, चूहों से बचाने के लिए चूहेदान रखा जाता है, पता नहीं क्या क्या तदबीरें ली जाती हैं, चोरों से बचाने के लिए ताले लगाए जाते हैं। ये ताले क्यों लगाए जाते हैं? चोर से बचाने के लिए। ये सारी भाई आंखें खुली रखनी चाहिए, हम देख तो रहे दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये जाहिर चीजों को बचाने के लिए क्या क्या लोग तदाबीर कर रहे हैं, तो नेकियों को बचाने के लिए कोई तदबीर नहीं। शैतान भी तो डाकू है नेकियों का, वो नेकियों को छीन कर ले जाता है, और ये जितने ये जो गुना है ये भी तो डाकू है, इनकी वजह से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए ये दुबला बढ़ाया कि मत जा अमिल हसना का मतलब क्या है, कि नेकी लेकर आए। लेकर आने का मतलब यह है ऐसा फवाहा निर्माश, उसने मासियत से गुनाहों से उस नेकी की हिफाजत भी की हो, यहां तक कि उस नेकी को करते 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 और गुनाहों से भी बचाते बचाते वो अल्लाह के लेकर पहुंच गया। नेकी को करता भी रहा, उस नेकी को बचाता भी रहा गुनाहों से, गुनाह हो गया तो नेकी बर्बाद हो जाएगी, तो बचाते बचाते और गुनाह हो जाए तो तौबा करता रहा, फौरन तौबा में देर नहीं लगाई। गुनाह तो होने भाई, गुनाहों ये थोड़ी गुनाह नहीं होंगे, गुनाह तो होने। ना हम नबी ना फरिश्ते, ना नबी ना फरिश्ते, फरिश्तों में मात्र गुनाह ही नहीं लाया और अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं। हम तो हैं इंसान और उम्मती, हमसे तो गुनाह होने ही होने, बस करना हमें यह है। हजरत हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि दो इलाज हैं गुनाह के, सुदूर से पहले यानी गुनाह सादिर होने से पहले हिम्मत हिम्मत करके गुनाह से बचे, और गुनाह सादिर होने के बाद अगर गुनाह हो जाए गुनाह कर बैठे तो तौबा, तो बस यही दो इलाज है। गुनाह के होने से पहले हिम्मत हिम्मत करके गुनाह से रोके, अपने आप को रोके, और गुनाह साजिर होने के बाद तौबा, तौबा में देर न लगाए। तो ये करता रहा हो, इस तरह उसने जिंदगी गुजारी हो, नेकी करते हुए नेकी को गुनाह से बचाते हुए, गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करते हुए, तो ये है वो जो नेकी को लेकर पहुंचेगा अल्लाह ताला। मन जा बिल हसना का ये मतलब है, फलहु अश्र अमथालिहा, इसके लिए एक नेकी के बदले अल्लाह 10 देंगे। एक पर 10 का वादा इस सूरत में, और ये तो कम से कम है। वल्लाहु युआफ़ी मन यशा, जिसको अल्लाह चाहे बढ़ा देंगे, जिसका अजर अल्लाह चाहे बढ़ा देंगे। 10 से लेकर 700 तक का जो वादा है, मसलुल लज़ीना युन्फिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सब्अ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। जो लोग अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करते हैं तो उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई एक दाना बोए जमीन में, और उससे वो पौधा हो गए, उसमें 7 दाने हों, 7 बालियां हों, हर बाली में 700 दाने हों तो 700 हो गए। तो ये मिसाल भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो 1 से 10 से लेकर 700 तक का जो वादा है, और वल्लाहु युआफ़ी लिमन यशा, जिसको अल्लाह चाहे उसके और अजर व सवाब में इजाफा फरमा दे उसके इखलास की वजह से। तो लेकर आने का यह मतलब है, इसीलिए सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ पैरायों में इसको बयान फरमाया। कहीं पर यूं फरमाया कि अहब्बुल अमाल इल्लाह अदवमुहा व इल्ल, सबसे ज्यादा महबूब अमल अल्लाह वो अमल है जिस पर मुदावमत की गई हो, हमेशा ही इख्तियार की गई हो, हमेशा उस अमल को किया गया हो। वही मल्ला, अगरचे वो अमल थोड़ा सा हो, अगरचे वो अमल थोड़ा सा हो, लेकिन उस थोड़े से अमल को हमेशा के साथ किया गया हो तो अल्लाह के यहां ये सबसे ज्यादा महबूब अमल है। कहीं यूं फरमाया कि खैरुल अमली मा दीमा अलैहि वली मल्ला, कि सबसे अच्छा अमल वो है, सबसे अच्छा अमल वो है जिस पर मुदावमत की गई हो, यानी हमेशा ही इख्तियार की गई हो, हमेशा आदमी करता रहा और उसको पाबंदी से करता रहा। वही मल्ला यहां पर भी अल्फाज आखिर में लाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगरचे वो थोड़ा सा अमल हो। इसीलिए डॉक्टर फुलैह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मामूल बनाओ नर्म से नर्म और उस पर अमल करो सख्त से सख्त, معمول بناؤ نرم سے نرم، ایسا معمول کے چھوٹے سے چھوٹا ہو، مختصر ہو، مگر اس پر عمل سخت سے سخت ہو، کسی صورت میں اس کی نامہ نہ ہو. کہ آج تو عید کا دن ہے، آج بھی عمل، آج بھی تلاوت کی جائے. مجھے سچ بتائیے، ہم سوچتے ہیں اگر بڑے سے بڑے لوگ جن کا معمول ہو تلاوت کا، ان کو بھی خیال آتا ہے کہ آج تلاوت نہیں ہوئی، عید کا دن ہے تلاوت نہیں ہوئی. تو وہ تو ظاہر ہے مداومت تو نہیں رہی، آپ کا وہ عمل تو گیا، یعنی یہ نامہ تو ہو گئی. اور نامہ سے بے برکتی ہوتی ہے. بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی نامہ بند کرو، تھوڑا سا کر لو اس عمل کو. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تشریف لائے، شیخ العلم، جن کو حضرت خود فرماتے تھے کہ ان کو شیخ العلم کہنا بہت بڑی غلطی ہے، ان کو تو شیخ العالم کہنا چاہیے، شیخ العلم کہنا تو ان کی نامقدری ہے، یہ شیخ العالم. تو وہ تشریف لائے اور بہت انواع و اقسام کے کھانے ان کے لیے بنائے گئے، بیسوں قسم کے کھانے ان کے لیے بنائے گئے. تو فرمایا، حضرت شیخ العلم نے فرمایا یہ بھائی اتنا تکلف کیوں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا، عرض کیا کہ آپ ہی کی وجہ سے آپ تشریف لاتے رہا کریں، تو بھائی تکلف نہ کروں، آپ تو اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں اور آپ نہ جانے آپ آئندہ کب آئیں گے، یہ تو آپ ہی کی وجہ سے ہے یہ تکلف، آپ تشریف لاتے رہا کریں تو میں اتنا تکلف بھی نہ کروں، یہ جواب دیا. پھر تصنیف کا وقت ہوا، اس وقت یہ بیان القرآن جو دو جلدوں میں ہے بہت شور ہے، آفاق تفسیر ہے، عجیب و غریب تفسیر ہے، یہ اس وقت زیر تعلیم تھی. حضرت نے عرض کیا، حضرت کچھ میری تصنیف کا وقت ہے، دو گھنٹے آپ اجازت دیں تو میں کچھ کام کر لوں. انہوں نے بخوشی اجازت دی، لیکن حضرت تھوڑی دیر کے بعد ہی آ کر بیٹھ گئے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ واپس تشریف لے آئے، حاضر خدمت ہو گئے. تو حضرت شیخ العلم نے فرمایا، کیوں بھائی تو وہاں گئے تھے تعلیم تصنیف کا وقت ہے، یہ کہہ کر گئے تھے، جلدی کیسے آ گئے؟ تو یہ جو جواب دیا ہے کہ ملومت نے وہ بہت قابل غور ہے کہ حضرت آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، ایک طرف تو آپ کی تشریف حاضری اور آپ کی صحبت، آپ کی خدمت میں بیٹھنا، آپ کی خدمت کرنا، دوسری طرف میرا یہ معمول تھا، تو میں نے اس کی صورت یہ نکالی کہ میں آپ سے اجازت دے کر چند سطریں لکھ کر آ گیا، چند سطریں میں نے لکھ لی اور آ گیا، میرے معمول کا نامہ بھی نہیں ہوا اور آپ کی خدمت بھی نہیں چھوٹی مجھ سے. تو یہ ہے بزرگوں کا طریقہ. ٹھیک ہے، آج عید کا دن ہے، آج کھلا مجبوری پیش آ گئی، آپ وہ عمل کریں، تھوڑا سا کریں. آپ کی تلاوت کا معمول ہے، آپ تین سطریں پڑھ لیجیے، ایک صفحہ پڑھ لیجیے، ایک رکوع پڑھ لیجیے، جہاں آپ ایک پارہ پڑھتے تھے وہاں چند ایک صفحہ پڑھ لیجیے، ایک رکوع پڑھ لیجیے، تین آیتیں پڑھ لیجیے. تین نامہ کرنا یہ مناسب نہیں، اس سے بے برکتی ہوتی ہے اور یہ استقامت کے خلاف ہے. تو یہ فرمایا کہ اللہ کو محبوب عمل، محبوب کون سا عمل ہوتا ہے؟ وہی عمل جس کو اللہ قبول فرماتے ہیں وہی محبوب ہوتا ہے. آپ یوں کہہ لیجئے قبولیت کہہ لیجئے یا محبوبیت کہہ لیجئے، بات تو ایک ہی ہے. قبولیت کے درجے کو وہ عمل پہنچتا ہے جس پر آدمی مداومت کی ہو، جس عمل کا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں کہ رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا ہے، ہم نے سمجھا بس رمضان کا مہینہ گیا، چھٹی ہوئی، تلاوت ہوتی تھی اب چھٹی ہوئی، روزے رکھتے تھے اب چھٹی ہوئی، تسبیحات پڑھ لیتے تھے، درود شریف پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا، بس اب چھٹی، اب تو کوئی عمل نہیں کرنا. تراوی پڑھ لیتے تھے تو اب چھٹی ہوئی، تراوی کی تو خیر ہے ہی، وہ رمضان میں ہی ہے وہ عبادت. تہجد پڑھ لیتے تھے تو اب کیا پڑھنا، وہ سحری میں اٹھتے تھے تو تہجد پڑھ لیتے تھے، اب کیا پڑھ لیں. تو بھائی یہ جو ہم نے سوچ، ایک تو ہم نے سوچ قائم کر لی، دوسرے عمل بھی ہمارا یہی ہے، یہ دونوں چیزیں استقامت کے خلاف ہیں. اور یہ جو انعام مل رہا ہے نا کہ اس فرشتوں کی بشارت مل رہی ہے, انعامات ہیں, جنت ہے, جو استقامت والوں کے لیے, اور ایک پر دس کا جو وعدہ ہے تو اس کے لیے جو ہمیشگی کے ساتھ اس نے عمل کیا ہو. اور قبولیت اور محبوبیت احب الاعمال الى الله ادومها واقبل, یہ کس پر ہے؟ مداومت پر ہے. نماز مداومت سے پڑھی ہو, ہمیشگی کے ساتھ پڑھی ہو, اگر سے کم پڑھی ہو, عشاء کی 17 رکعتیں نہ پڑھتا ہو, صرف فرض واجب 4 فرض پڑھتا ہو, 2 سنتیں اور 3 نفل پڑھتا ہو, اسی پہ اکتفا کرتا ہو, کم کرتا ہو لیکن ہمیشہ کرتا ہو, یہ ہے استقامت. اور یہ عمل اللہ کو پسند ہے. کچھ عرصے تک 17 رکعتیں پڑھی, پھر کہا یہ بہت ہے بھائی, 17 بہت ہے, وہ عشاء کی نماز ہی کی چھٹی کر گئی. یہ استقامت کے خلاف ہے. تلاوت کا معمول بنایا کہ ہاں میں 10 پارے روز پڑھوں گا, 5 پارے روز پڑھوں گا, 10 پارے روز پڑھوں گا, چند دن ہوا پھر کہاں ہو سکتا ہے آج کل کے مصروفیت کے دور میں, بس وہ چند دن ہوا پھر ختم, تلاوت سے چھٹی. یہ استقامت کے خلاف ہے. اور قبولیت کی بھی دلیل نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ حج کے مقبول ہونے کی علامت کیا ہے, فرمایا کبیرہ گناہوں سے رک جائے, کبیرہ گناہ سے رک جائے. کبیرہ گناہ سے رک جانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ گناہ اس سے ہو گئی نہیں, حج کرنے کے بعد اس سے کبھی کبیرہ گناہ ہو گئی نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ عادت بنا کر کبیرہ گناہ کرتا تھا, اب رک گیا, اب کبھی کبھی ہو رہا ہے, اب فوراً توبہ بھی کر رہا ہے. یہ ہے حج کی قبولیت کیا نام. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے یہ بات کہی کہ حضرت اللہ اللہ تو کرتا ہوں, آپ کا بتایا ہوا ذکر تو میں کر رہا ہوں, لیکن پتہ نہیں قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو شیخ نے یہ پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہاں یہ تو ہو رہی ہے, روزانہ پابندی سے ذکر کر رہا ہوں. تو فرمایا بس یہی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ اللہ کرنے کے بعد دوبارہ اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہو جائے, یہی قبولیت کی دلیل ہے. تم اور کیا چاہتے ہو بھائی, اور کیا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے سامنے آ جائے, تمہیں جنت اور جہنم دکھا دی جائے انہی آنکھوں سے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تم بس ایک مرتبہ اللہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ اللہ کہنے کی توفیق ہو رہی ہے, اسی کو قبولیت کی دلیل سمجھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مباحث میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دو میاں بیوی تھے, دونوں بڑے غریب تھے, تندرستی میں گزارا ہو رہا تھا. اللہ نے بیوی کو ہدایت دی, اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی, نمازی بن گئی. ایک عرصہ اس کو گزر گیا نماز پڑھتے پڑھتے, تو ایک دن شوہر نے اس سے کہا تو اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہی ہے, نماز کے بدلے میں تجھے ملا کیا؟ اور اشارہ اس کا اسی طرف تھا کہ ہماری تندرستی تو کوئی دور نہیں ہوئی, اب تو ویسے کے ویسے ہی ہیں, تندرست ہیں, بدحال ہیں, غریب ہے, پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے, کس طرف اشارہ تھا اس کا. تو اس نے کہا کہ نماز پڑھتے پڑھتے تجھے اتنا عرصہ ہو گیا, تجھے ملا کیا نماز پڑھنے؟ تو حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جملہ نقل کر کے فرمایا کہ اگر میں اس وقت ہوتا, میرے سامنے اگر وہ یہ بات کہتا تو میں کہتا نماز ملی, اگر وہ یہ کہتا ملا کیا تو میں کہتا نماز ملی, نماز کے کم بڑی دولت ہے, نماز پڑھنے سے نماز ملی, نماز کی پابندی کرنے سے نماز کی پابندی ملی, یہ کیا کم دولت ہے؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو رہی ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے تھے اگر بادشاہ کو کسی درباری کی کوئی بات ناپسند ہو, ناگواری گزرے, تو وہ حکم دیتا ہے بھائی اس کو دوبارہ مت آنے دینا, جاؤ بس, اس کو یا آئندہ داخل بھی نہ ہو یا ہمارے دربار, دور سے اس کو واپس بھیج دیا جائے. پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا یہی معمول ہوتا تھا, کوئی چیز ناگوار گزری کسی درباری کی بس اس کو آئندہ داخل نہ ہونے دیا جائے, داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا تھا. تو حضرت ڈاکٹر صاحب یہ بات فرما کر فرماتے تھے, دیکھو اللہ حاکم الحاکمین ہے, فجر کی نماز کے لیے حاضری ہوئی, پھر فجر کے بعد ظہر کے لیے حاضری ہوئی, سمجھ لو تمہاری فجر کی نماز کسی درجے میں قبول ہو گئی, ظہر کے بعد پھر عصر کے لیے حاضری ہو گئی تو سمجھو کہ ظہر کی نماز مقبول ہو گئی, کسی درجے میں سے ہی مقبول ہو گئی, ورنہ اللہ ہمیں دوبارہ اپنے دربار میں بلاتے ہیں, دوبارہ حاضری کی توفیق ہو رہی ہے, ایک نماز کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, اور چوتھی کے بعد پانچویں, اور پھر شروع اگلے دن سے یہی سلسلہ. تو بس اس کو قبولیت کی دلیل سمجھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. یہی استقامت ہے, اسی کو استقامت کہا جاتا ہے, جمنا اور غلو سے بچنا, بے اعتدالی سے بچنا, شریعت کی حدود اور قیود کو رکھتے ہوئے قائم رکھتے ہوئے, یہ تھوڑی ہے وہ ماں باپ نے کچھ کام بتا رکھا ہے اور حضرت جو ہے وہ شیخ کی مجلس میں جا رہے ہیں کہ مجھے تو شیخ کی مجلس میں جانا ہے. اللہ کے بندے تجھے ماں باپ نے کچھ کام بتایا تم شیخ کی مجلس میں جا رہے ہو, یہ اعتدال ہے. اب تو شیخ کی مجلس کو چھوڑو, یہ کام کرو جو تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے. شیخ کی مجلس ہوتی رہے گی, یہ کام کا وقت گزر گیا تو نقصان ہے نا. یا ماں باپ بیمار ہیں تو لمبی لمبی نوافل پڑی جا رہی ہیں مسجد میں, یا اور کوئی, یہ سب بے اعتدالی کی بات ہے. یہ والی استقامت مطلوب نہیں. ولا تطغوا کا لفظ آگے لگایا ہے, دیکھو حد سے تجاوز بھی مت کرو, جمع بھی رہو حد سے تجاوز بھی مت کرو, شریعت کی حدود اور قیود میں رہو. یا اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ کہیں اگر شوہر اس کی بیوی اور دونوں بیابان میں رہتے ہوں جنگل میں, فرض کر لیجیے, اور مسجد بہت دور ہو, جنگل کو بہت آگے, جنگل کو پار کر کے کہیں دور جا کے مسجد ہو, اور شوہر کہے نہیں میں تو نماز پڑھنے جاؤں گا, اور نماز پڑھنے پر جماعت سے نماز پڑھنے پہ 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے, تو میں پتہ نہیں, بیوی کہہ رہی ہے تمہارے جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, میں مجھے ڈر لگتا ہے, اور اگر ڈاکو وغیرہ آ گئے تو میں کیسے اپنی حفاظت کروں گی, اور یہ کہہ رہے نہیں جی میں تو جاؤں گا. تو یہ حدود اور قیود کی نہ رعایت, یہ ایسے موقع پہ جماعت کی رعایت کی اجازت ہے کہ آپ چھوڑ دیں جماعت کو, آپ کے اوپر جماعت کی نماز واجب ہی نہیں ہے. تو یہ سب غلو ہے, بے اعتدالی کی بات ہے. تو اس لیے ولا تطغوا کا لفظ آگے لگایا ہے, کو سرکشی مت کرنا, اس سے آگے نہیں, بس جتنا شریعت نے حدود مقرر کی ہے اس میں رہنا, آگے مت بڑھنا جائے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا اگر نیند آ رہی ہے تو اللہ کا ذکر مت کرو, سو جاؤ آرام سے, سو جاؤ جب نیند پوری ہو جائے. یعنی نیند میں بعض اوقات ایسی حالت ہوتی ہے کہ آدمی کہنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے اور زبان سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے, ایسی حالت میں ذکر الہی سے منع فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائی اپنے اوپر رحم کرو, یہ بے اعتدالی کی بات ہے. تو استقامت بھی اختیار کرو, ذکر ضرور کرو, مگر اس طرح مت کرو کہ نیند آ رہی ہے جب بھی ذکر کر رہے ہیں. اور جبکہ یہ بھی فرما دیا کہ اگر کسی کا رات کا ذکر چھوٹ جائے اور وہ زور سے پہلے پہلے, صبح سے لے کر زور سے پہلے پہلے وہ ذکر کر لے, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رات کو ہی ذکر کیا ہو. یہاں تک رہتی ہے تو اب اور کیا چاہیے. تو یہ ہے استقامت, اس شریعت کی حدود اور قیود کو بھی مد نظر رکھ کے پوچھ کے چلے, جاننے والوں سے پوچھے کہ کیا اس کی حدود ہیں, کتنی قیود ہیں, اس کے مطابق چلے اور جم کر بھی رہے, کرتا بھی رہے. اس کو استقامت کہتے ہیں, اور یہ وہ استقامت ہے کہ حضرت بھائی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ڈاکو کے پاؤں جھونک لیے اس کو سولی دیے جانے پر، تو وہ مر چکا، سولی دی جا چکی، تو اس کے پاؤں چومے، لوگوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا آپ کے پاؤں چومے ڈاکو کے؟ فرمایا ہاں اس وجہ سے چومے کہ اس نے دیکھو کیسی استقامت، اس نے مجھے استقامت سکھا دی، قید خانے میں جاتا رہا، سزائیں بھگتتا رہا، پھر آ کر پھر وہی کام کرتا رہا، تو اس نے تو مجھے استقامت سکھا دی کہ برے کام میں جمع رہا اور یہاں تک کہ مر گیا، جان دے دی اس نے، لوگ تو برے کام پہ جان دے رہے ہیں اور ڈٹ جمے ہوئے ہیں، ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے بھائی اچھے کاموں کو اختیار کرو، ان پہ جمے رہو۔ ایک بزرگ کے پاس ان کا کوئی مرید رہا اور 10 سال رہا، اور پھر وہ کہنے لگا میں نے حضرت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے میں جا رہا ہوں، آپ کے پاس مجھے رہنے سے کوئی فائدہ ہے؟ میں تو دیکھنا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی کرامت ہو تو میں اس کا مشاہدہ کروں، میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بھائی ٹھہرو، ایک بات بتاؤ، یہ بتاؤ کوئی پورے ان 10 سالوں میں تم نے کوئی کام ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے جو خلاف سنت ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، تو فرمایا کہ پھیس کے فرمایا ظالم، تو اس سے بڑھ کے اور کیا استقامت چاہتا ہے؟ اس سے بڑی بھی تو کوئی استقامت چاہتا ہے؟ بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں بھائی، بھائی خدا کے واسطے آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں، یہ لوگوں کو پھیلانتے ہوئے آنا سخت بد تہذیبی ہے، سیدھی بات ہے، بد تہذیبی ہے، یہ تہذیب نہیں ہے، جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہاں پیچھے ہی بیٹھے ہیں، ورنہ تو جلدی آئیے تاکہ آگے جگہ ملے، یہ لوگوں کو پھیلانتے ہوئے آنا بد تہذیبی ہے اور تکبر ہے کہ میرے لیے یہ پیچھے کی جگہ، میں اس قابل نہیں ہوں، پیچھے کی جگہ کے میرے قابل نہیں ہے، میں آگے کی جگہ ہے، یہ لوگ ہوں گے جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں، یہ بیٹھے نیچے، تو یہ تکبر ہے، لوگوں کی تحقیر اور اپنے کو بڑا سمجھنا۔ خدا کے واسطے بھائی اس سے بچیں، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، لوگوں کو پھیلانتے ہوئے آگے بیٹھ رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ حضور تو تنبیہ فرماتے تھے، فوراً تنبیہ فرماتے تھے، کوئی ایسا کرے اس کو تنبیہ فرماتے تھے، اور اکثر وہ عربی جو صحابی ہوتے تھے، عربی دیہات کے، وہ یہ کرتے تھے، تو حضور فوراً تنبیہ فرماتے تھے روکو ان کو، یہ بھی فرماتے روکو روکو ان کو روکو، اور تنبیہ بھی فرماتے تھے۔ یہ طریقہ سیکھیں، تہذیب سیکھیں، دنیا کے سارے طریقے پتہ ہیں، کیسے بیٹھا جاتا ہے مجلسوں میں، دعوتوں میں کیسے جایا جاتا ہے، پرفیوم کس طرح لگایا جاتا ہے، کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں، کہیں لوگ وہ نہ کہیں کہ یہ کیسی بدتہذیبی ہے، کیسے کپڑے پہن کر آئے، خوشبو بھی نہیں لگائی، وغیرہ وغیرہ، جوتے کیسے پہن لیے، موزے کیسے پہنے، ہر چیز کا انتخاب ہوتا ہے، اور دینی مجالس کا کوئی ادب نہیں، مسجد کا کوئی ادب نہیں، مسلمانوں کا جو اتنے مسلمان بیٹھے ہیں ان کا کوئی ادب نہیں، ان کو پھیلانتے ہوئے آتے رہے آدمی آگے، بہت سخت بد تہذیبی کی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ کوئی خلاف سنت کام کیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی، خلاف سنت کام تو میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑھ کے کیا ہو، کیا استقامت چاہتے ہو؟ اسی لیے کہا گیا، یہ حدیث تو نہیں ہے، کبھی کوئی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے حدیث میں آتا ہے، پھر انہوں نے یہ کہاوت میں آئی، حدیث نہیں ہے بھائی، یہ بزرگوں کا قول ہے جو اب میں سنا رہا ہوں، الاستقامت فوق الف کرام، یہ استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، استقامت ایسی کرامت ہے کہ 1000 کرامتیں اس کے آگے نیچ ہیں، اس سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کو حدیث مت سمجھیے گا، یہ بزرگوں کا قول ہے، حکیم حکما کا قول ہے، بزرگوں کا قول بس اس حد تک ہے، کوئی حدیث بنا کر اس کو پیش نہ کرے۔ تو استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب آخری وقت تھا تو بار بار آپ کی زبان سے یہ نکل رہا تھا، رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، اللہ ابو الہیثم پہ رحم فرمائے، اللہ ابو الہیثم پہ رحم فرمائے، पूछा गया है कि कौन है अबुल हैकम जिसके बारे में जिसको आप दुआएं दे रहे हैं। फरमाया अबुल हैकम वो है कि कुरान को मखलूक ना कहने, वो मोतजिला जो उस वक्त फिरका था और बादशाह भी उस वक्त के इसके जेर असर थे, उसका ये अकीदा था कि कुरान मखलूक नहीं है, वो कुरान मखलूक है, ये अकीदा था कि कुरान मखलूक है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इससे इंतकाम नहीं किया, वो कुरान के मखलूक होने के कायल नहीं है। तो कोड़े मारने के लिए ले जाया जा रहा था, बहुत सख्त सजा दी गई, बोटियां लटकने लगी इमाम अहमद इब्न हंबल। तो बेहोश हो गए, बहुत बहुत कोड़े लगाए गए। उन कोड़ों की सजा देने के लिए जब ले जाया जा रहा था तो फरमाया कि मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी कि अहमद मुझे जानते हो? तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया मैंने देखा तो मैं नहीं पहचाना, और मैंने जवाब दिया कि नहीं मैं तो नहीं जानता। उसने कहा मैं अबुल हैसम हूं, मशहूर डाकू, और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि देखो मैं कितनी दफा मैंने जेल की हवा खाई है मगर मैंने जराइम नहीं छोड़े। जेल गया, आता रहा, जाता रहा, मैंने जराइम नहीं छोड़े, मैं जुर्म करने से बाज नहीं आया, चोरी डाके करने से और दूसरे गुनाहों से मैं बाज नहीं आया। यहां तक कि मैं कई दफा जेल, इस वक्त भी मैं जेल में हूं, कैदखाने में हूं। तो देखो मैं बुरे काम से बाज नहीं आया और डटा रहा, तुम तो एक अच्छे काम के लिए जा रहे हो, तुम्हें तो एक अच्छे काम के लिए सजा दी जा रही है, मुझे तो जराइम पे सजा दी गई फिर भी मैं बाज नहीं आया, तुम्हें तो एक अच्छे काम पर सजा दी जा रही है, अच्छा काम करने पर, नेक काम करने पर सजा दी जा रही है, जब मैं बुराइयों पर डटा रहा तुम तो अच्छाई पर हो, तुम डटे रहो। फरमाया अबुल हैसम के ये कलेमात थे जिनकी वजह से अल्लाह ने मुझे हिम्मत अता फरमाई और मैं डट गया, इतने बड़ी सजा मैंने झेल ली। तो इसलिए मैं कह रहा हूं रहीम अल्लाह अबुल हैसम, अल्लाह अबुल हैसम पे रहम फरमाए, अल्लाह अबुल हैसम पे रहम फरमाए। तो बस भाई ये जो रमजान का महीना हमने गुजारा है ना, इसकी कबूलियत की अलामत यही है कि हमने तरावी पढ़ी तो अब हम कुछ नवाफिल पढ़ते रहे, जिक्र किया तो जिक्र की पाबंदी करते रहे, तहज्जुद पढ़ी तो तहज्जुद की पाबंदी करते रहे। कुछ नहीं, अगर रात को उठकर नहीं पढ़ सकते तो रात को मासूल लिया बाद अलैशाई महुआ मिनल लैल, जो नफली नमाज ईशा के फराइज के बाद पढ़ी जाए अल्लाह उसका शुमार तहज्जुद में फरमाते हैं। तो आप सोने से पहले दो रकअत नफिल पढ़ लीजिए आपकी तहज्जुद हो गई, फिर सो जाए। मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर कोई ये चाहता है कि हम तो सोकर उठ के फिर तहज्जुद पढ़े उसका मजा है, अलग मजा है उसका, तो ठीक है आप ऐसा कर लीजिए कि कुछ देर बिस्तर पर लेटिए फिर उठ जाइए और फिर उठ के दो रकअत पढ़िए फिर सो जाइए। लीजिए आपकी मुशाबहत हो गई बिस्तर छोड़कर उठ के तहज्जुद पढ़ने वालों के साथ, ऐसा कर लें, ये भी बुजुर्गों का बताया हुआ तरीका है, आप ऐसा कर लीजिए। कुरान की तिलावत आप रमजान में 3 पारे कर लेते थे, 5 पारे कर लेते थे, अब आप 1 पारा, आधा पारा, पाओ पारा रोज कीजिए, लेकिन कीजिए। ज़कात का एहतमाम किया तो आप नफली ज़कात दीजिए, खर्च कीजिए अल्लाह के रास्ते में। खाना खिलाया मसाकीन को और दोस्तों को तो आप ये सिलसिला भी जारी रखिए, सदकात का एहतमाम जारी रखिए। तो ये जारी रखना, इन अमाल को करते रहना और सबसे बढ़कर तक़वा अख्तियार करना, गुनाहों से बचना, ये दलील है कि हमारा रमजान कबूल हो गया, रमजान की कबूलियत की दलील है। और इसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआएं, अच्छा भाई वक्त पूरा हो गया, फिर बाकी बातें घड़ी की तरफ निगाह नहीं रही, अल्लाह माफ़ करता है, अल्लाह ताला बाकी बातें इंशाअल्लाह बाद में आज की जाएंगी।